بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم. یہ کتاب ہے کمال الشیم شیخ عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی ملفوظات کا مجموعہ ہے. ہماری جمعے کی اس مجلس میں اس میں سے پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے جس میں تاخیر رکھی ہے ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم اس لیے مل بیٹھتے ہیں کہ ہمارے دل بھی بن جائیں, سنور جائیں, پاک ہو جائیں, صاف ہو جائیں, شفاف ہو جائیں, اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائیں, اللہ کی ہر اطاعت کو شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بن جائیں اور اللہ کی ہر نافرمانی سے روکنے والے بن جائیں. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ اس کی تاثیر ہمارے دلوں میں اتاریں گے. یہ ایک باب چل رہا ہے نفس کی چھپی ہوئی بیماریوں کے تعلق سے. یہ اکثر عرض کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت کا وصال 709 ہجری میں ہوا, تو یہ ارشاد آپ اس سے پہلے کیا ہیں اور ان لوگوں سے خطاب ہیں جو اس وقت آپ کے پاس اس نسبت سے آتے تھے اپنے دل کی اصلاح کے لیے, نفس کے تزکیے کے لیے, دل کے تزکیے کے لیے, نفس کو مغلوب کرنے کے فن کو سیکھنے کے لیے, نفسانیت کو دبا کر شریر پر چلنے کی استعداد لینے کے لیے. اس لیے ایسی باتوں کی نشاندہی کی جاتی تھی جو کی جا رہی ہے یہاں ان ارشادات کے اندر ذیب, جس سے ہمیں نفس کے مکروں کو سمجھنا آ جائے, اس کو قابو کرنا آ جائے, یعنی اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کا ازالہ ہو جائے. تو یہ ایک ملفوظ ہے, اصل تو عربی میں ہے, جس کا ترجمہ مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا, پھر اس کی تشریح کی ہے مولانا عبداللہ گگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم تیرا ایسے جاہل کا ہم نشین ہونا جو اپنے نفس سے ناراض ہے تیرے لیے اس عالم کی صحبت سے جو اپنے نفس سے رضامند ہے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کہ اس عالم کے لیے, اس عالم کے لیے جو اپنے نفس سے راضی ہو اس کا علم کیا مفید ہے, اور اس جاہل کے لیے جو اپنے نفس سے ناراض ہے اس کا جہل کیا مضر ہے. حضرت کے الفاظ جو ہے, اس کا ترجمہ جو ہے, یہ بڑے گہرے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم تیرا ایسے جاہل کا ہم نشین ہونا جو اپنے نفس سے ناراض ہے تیرے لیے اس عالم کی صحبت سے جو اپنے نفس سے رضامند زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کہ اس عالم کے لیے جو اپنے نفس سے راضی ہو اس کا علم کیا مفید ہے, اور اس جاہل کے لیے جو اپنے نفس سے ناراض ہے اس کا جہل کیا مضر ہے. اس کے فائدے میں لکھتے مولانا عبداللہ گوگی رحمۃ اللہ علیہ, چونکہ عالم کی صحبت نافع اور جاہل کی مضر ہونا سب کے نزدیک مسلم ہے. عام بات ہے, تحقیق بھی کی جاتی ہے, عالم کی صحبت نافع اور جاہل کی مضر ہونا سب کے نزدیک مسلم ہے. اس لیے قسم کھا کر شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص علوم میں ظاہرہ سے جاہل ہو لیکن وہ اپنے نفس سے ناراض ہو, جو شخص ظاہری علوم سے جاہل ہے لیکن اپنے نفس سے ناراض ہے اور اس کے قلب میں ایمان اور یقین اس امر کا راسخ ہے کہ میرا نفس مجموع ہے تمام شرور نقائص کا اور میں سراپا عیب و نقصان ہوں اور اپنی خوبی اور کمال کا بھول کر بھی وہم و شبہ اس کو نہیں ہوتا, تو یہ شخص کامل ہے. اب یہ تجربہ بتا رہے ہیں, اپنے مشاہدات بتا رہے ہیں, اس لیے کہ نا اس فن کے جو ماہرین ہیں نا ان کی نگرانی میں اگر ہم سیکھیں گے تو آسانی ہو جاتی ہے. یہی پیر ہیں کہ جنہوں نے زندگی گزاری ہے نفس سے مقابلے کر کے, شیطان سے مقابلہ کر کے, اب وہ یہ ساری حقائق سے واقف ہیں. یہ فرما رہے ہیں, قسم کھا کے فرما رہے ہیں, قسم تاکید کے لیے, کہ جو شخص علوم ظاہرہ سے جاہل ہے, ٹھیک ہے اس نے نہیں حاصل کیے, لیکن اپنے نفس سے ناراض ہے. یہ اصل چیز ہے, اپنے نفس سے ناراض ہے, اس کے قلب میں اذعان و یقین اس امر کا راسخ ہے, یعنی اس کے یقین ہے دل کے اندر کہ میرا نفس مجموع ہے تمام شروع و نقائص کا. اللہ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ والوں نے ہمیشہ نفس سے ڈرایا ہے, جن چیزوں سے آج ہم ڈر رہے ہیں اس سے بھی ڈرایا ہے, نفس سے ڈرایا. تو اس شخص کے لیے جو بظاہر جہل ہے لیکن اس کو یقین ہے کہ میرا نفس مجموع ہے تمام شرور و نقائص کا, کہ سارے شر سارے نقص اسی کے اندر جمع ہیں اور میں سرا پا عیب و نقصان, کیونکہ میرا نفس شرور کا مجموعہ ہے نقائص کا مجموعہ ہے, تو میں خود کیا ہوں سراپا عیب و نقائص ہے. اس شخص کو اپنی خوبی کمال کا بھول کر بھی وہم یا شبہ نہیں ہوگا, اس کے اندر آئے گی انانیت. میں جو یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میرے اندر جو نفس ہے وہ شرور کا مجموعہ ہے نقائص کا مجموعہ ہے, تو میرے اندر عیوب موجود ہے, میں ناقص ہوں, تو اس کے اندر کبھی شبہ بھی نہیں ہوگا کہ میرے اندر کوئی کمال خوبی ہے. مطلب ایسا شخص کامل ہے. اس لیے کہ جو شاید جڑ ہے تمام طاعات کی اور کمالات کی اس کو حاصل ہے, جو شاید جڑ ہے تمام طاعات کی اور کمالات کی اس کو حاصل ہے, تو اس کی صحبت تیرے لیے بہتر ہے. گویا وہ در حقیقت جہل ہے, جہل ہی نہیں وہ در حقیقت جہل نہیں ہے, ظاہری طور پر ظاہری علوم سے ناواقف ہے, لیکن ایک ایسی بات اس کے اندر آ گئی ہے کہ ہر وقت اپنے نفس سے بستا رہتا ہے, اس کو دشمن سمجھتا ہے, ہر وقت محتاط رہتا ہے چکنا رہتا ہے, کیونکہ سمجھتا ہے کہ یہ اشارہ ہے, یعنی اس گندگی کو جانتا ہے تو گندگی سے بچتا ہے, غلاظت کو سمجھتا ہے اس سے بچتا ہے, زہر کو سمجھتا ہے اس کی ہلاکت سے بچتا ہے, یعنی اپنے نفس کو یہ دبا کے رکھتا ہے. اور جس نے نفس کو دبا لیا اطاعت کی توفیق مل گئی, جس نے نفس کو دشمن سمجھا اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا رہا تو اللہ کے تقرب والے اعمال اس کے لیے آسان ہو گئے. اور جو نفس سے راضی ہو گیا کہ میں کچھ ہوں, یہ پھر پھونکتا رہتا ہے, اس کے اندر ایسی پھونک مارتا ہے کہ عمل کے اندر سے بھی اس کو خالی کر دیتا ہے. اللہ ہمیں بھی اس کی دشمنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے فرما رہے ہیں کہ گو ظاہر میں وہ نظر آ رہا ہے کہ جہل ہے لیکن در حقیقت جہل نہیں ہے. اور جو شخص علوم ظاہرہ کا ماہر ہو لیکن اپنے حال اپنے نفس سے راضی ہو اور اس کو پسند کرتا ہو, تو خواہ علمی دقائق کے انبار اس کے اندر ہو لیکن اس کی صحبت مضر ہے, اس کا دوسری چیز بتائے. جو شخص علوم ظاہرہ کا ماہر ہو لیکن اپنے حال اپنے نفس سے راضی ہو اس کو پسند کرتا ہو, خواہ علمی دقائق کے انبار اس کے اندر ہو لیکن اس کی صحبت مضر ہے. اس لیے کہ ہر غفلت اور معصیت کی جڑ جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. نفس سے راضی ہونا, اپنے کو کچھ سمجھنا, یہ اس کے موجود ہے. اور اس کا علم ظاہری بظاہر اس کو ظاہر شریعت کا پابند بنائے ہوئے ہے لیکن اس کی حالت خطرناک ہے اور اس پر کسی طرح اطمینان نہیں ہے, اور ضرور یہ مرض کبھی نہ کبھی اپنا رنگ لائے بغیر نہ رہے گا. اور جو اس کی صحبت میں رہے گا, چونکہ صحبت کا اثر مسلمات میں سے ہے, پکی بات ہے صحبت کا اثر ہو کے رہتا ہے, انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ اس کا دل جو ہے اس کے ارد گرد کے ماحول سے اثر لے لیتا ہے. بکری والے میں عاجزی پاؤ گے, مسکنت پاؤ گے, جانوروں کا اثر لے لیتا ہے کیونکہ بکری میں مسکنت ہے. اونٹ والوں میں کینہ پاؤ گے کیونکہ اونٹ میں کینہ ہے. اور گھوڑے والوں میں فخر کیونکہ گھوڑے میں فخر ہے. تو جانوروں کے اثرات بھی لے لیتا ہے. تو صحبت کے اثرات یقینی ہے, جس ماحول کے اندر رہتا ہے اس کے اثرات آتے ہیں. تو یہاں فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ عالم جو ہے دو علمی دقائق کے انبار ہیں لیکن اپنے نفس سے راضی ہے, اس کی صحبت مضر ہے کہ جو غفلت اور معصیت کی جڑ ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. تو بظاہر اس کا علم ظاہری ظاہر شریعت کا ظاہر کا پابند بنایا ہوا ہے, اندر میں اس کے کیونکہ نفس سے راضی ہے تو نفسانی امراض اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. یہ نفس کی پنہانی بیماریوں کا چلتا ہے نا باپ نا, یہ چھپے ہوئے ہیں. تو اس کی حالت خطرناک ہے, اس پر اطمینان نہیں ہے کہ کبھی نہ کبھی جو ہے یہ ضرور نقصان پہنچائے گا, یہ رنگ لائے گا. اور توبہ کم سے کم مسلمات میں سے ہے اس لیے اس کے اندر یہ مرض ضرور ہوگا کہ اپنی تحقیقات علمیہ اپنے حال کو پسند کرے گا اور یہ عین غفلت ہے جو حق تعالیٰ سے ہے. اور یہ مرض بہت دقیق ہے, یعنی اتنا یہ خفیہ ہے, ایسا چھپا ہو, ایسا باریک ہے کہ خود اس کو بھی ادراک نہیں ہوتا کہ میرے دل. اس لیے اس مرض کی حقیقت ہی یہ ہے کہ اپنے حال کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے. بات عجیب لگ رہی ہوگی کہ کیا کہا جا رہا ہے, لیکن اللہ والوں کے حالات کو دیکھیں, ان کی زندگیوں پر غور کریں کہ جس کا رتبہ جتنا اونچا ہے اتنا ہی اپنے آپ کو ناقص سمجھتا ہے. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا جس کا مفہوم ہے کہ ما عرفنا حق معرفتك یا اللہ, کے اندر کے لیے معرفت کا پتا نہیں ہوا. کمال کا دعویٰ, ما عبدنا حق عبادت یا اللہ, اللہ تیری عبادت حق ادا نہیں ہوا. کون فرما رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی عبادت ساری انسانیت میں سب سے اعلیٰ ترین درجے کی. پھر ہمارے سامنے موجود ہے زندگی آپ کی ساری. اللہ نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے پوری انسانیت سامنے ایسے صاف رکھی, آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ مخفی نہیں. اللہ نے ایسا انتظام فرمایا, آپ کی خلوت بھی پوری امت کے سامنے, آپ کے گھر کے اندر کی زندگی پوری امت کے سامنے. تو عبادت تو آپ نے اتنی کی اتنی کی اتنی کی. ایک مطلب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے, اس کا مفہوم ہے کہ اتنا لمبا سجدہ کیا ہے, اتنا لمبا سجدہ کیا اور ایسا بے حس و بے حرکت کہ مجھے خدشہ ہو گیا کہ آپ کو تو پتہ نہیں ہوگی کتنا لمبا ہوگا جی سجدہ ہوگا اور کیسی اس میں معذیت ہوگی کہ حرکت بالکل نہیں, تو مجھے کیا ہوا شبہ ہو گیا. اچھا ہو آپ کے پاؤں کو ہلایا, آپ نے حرکت آئی تو اطمینان ہوا. ابھی ہمارے جمعے سے پہلے مفتی صاحب لذت کی بات بیان فرما رہے تھے, جس نے چکھا نہیں وہ نہیں جانتا ہے. جس لذت پہ بچارہ فرمایا نا مفتی صاحب نے, من لم یذق لم یدر, کہ جو سب سے بہترین لذت اللہ نے صاحب ایمان کو عطا فرمائی ہے دوسرا اس سے واقف ہے. یہ لمبا سجدہ ہر کوئی نہیں کر سکتا جی, یہ جھکنا آسان بات نہیں ہے, کر کے دیکھ لو. جو اس کی لذت سے آنکھنا ہے وہی کرے گا لمبا سجدہ. اللہ کا شکر ہم نے دیکھے ہیں الحمدللہ ایسے اللہ کے بندے. ہمارے عجیب المجید صاحب جو میرے محسن ہیں, میں تذکرہ کیا کرتا ہوں, بلال پارک میں شب جمعہ پر ساتھ جاتے تھے. اللہ کرے ہمیں چسکا لگ جائے رات کی یہ تہجد کا بھی, آج تو اس کی لذت سے بھی ناچنا ہو گئی. لوگوں کے سونے کا انتظار, خود جلدی لٹ جانا, عشاء کے بعد کتاب پڑھی گئی اور جلدی سے انہوں نے جانا کھانا کھایا اور جناب بستر بچھایا اور ہم لوگ بیٹھے ہیں باتیں گپ شپ لگ رہی ہوتا ہے نا, اور جہاں سناٹا ہوا اس کے کھڑے ہو. گھنٹہ گھنٹہ سجدے میں میں نے خود اپنی آنکھوں میں دیکھا, گھنٹہ گھنٹہ. آج کون گھنٹہ تو بہت عام سی بات ہے, گھنٹہ گھنٹہ بھی پہ گا سجدے کے اندر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی کیا کیفیت ہوگی کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہو گیا, خدشہ ہو گیا کہ آپ کا آپ کی روح قبض ہو. تو عبادت تو ایسی فرمائی, یہی میں کرنا چاہ رہا ہوں جو ہمارے سامنے نمونہ آ رہا ہے کہ آپ کے قدمین ورم کر جاتے تھے, پاؤں ورم کر جاتے تھے, گھنٹوں کھڑے رہتے قیام کے اندر, گھنٹوں قیام کے اندر. تو ایسی عبادت کرنے کے بعد بھی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تیری عبادت حق ادا, یہ ہے کر کے سمجھنا کہ اس کی شایان شان نہیں ہوا. تو جو اللہ والا ہے جس کو اللہ پاک میں یہ جس پر اللہ کا خاص فضل بھی ہو جاتا ہے, جس کا نفس مغلوب ہو جاتا ہے, وہ سر نہیں اٹھاتا, وہ سمجھتا ہے, کرتا جاتا ہے عمل اور سمجھتا ہے نظر جاتی نہیں, یعنی اس کی شایان شان. اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ مرد ایسا دقیق ہے کہ جس کے اندر ہوتا ہے خود اس کو اس کا ادراک نہیں ہوتا. اس لیے اس مرد کی حقیقت ہی یہ ہے کہ اپنے حال کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا, اپنے نمبر خود لگا لینا, یہی ہے نا اپنے نمبر, اپنے نمبر لگانا تو یاد آ گیا ہمارے حضرت کے شیخ کے ایک خلیفہ حضرت عبد الرحیم صاحب بٹل میں گزرے ہیں, ان کے خلیفہ ہیں سیکٹری خان محمد ابھی موجود ہیں, یہ ہمارے یہاں سے چیف لائے, انہوں نے اپنا واقعہ بتایا ہے. بفا کی جگہ وہاں کے رہنے والے ہیں کہ جب سے میں بالغ ہوا نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ اشراق چاشت عوامی تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی, ایک عادت بن گئی ایک عرصہ تک کبھی قضا دیوانی کے اندر تصوف سے تعلق نہیں تھا. اس کا سیکرٹری تھے کسی کے کونسل کیا ہوتی ہے اس میں اندر, تو یہ حاجی عبد الرحیم صاحب بٹل والے ان کا تذکرہ سنا, دیکھا بھی ہوا تھا, بلکہ ان کی مسجد نماز بھی پڑھتا تھا, لیکن ان سے متاثر میں نہیں تھا کبھی. ایک دن کہتے ایسے مجھے خیال آیا, میں نے حضرت سے کہا کہ آج میرے ساتھ چائے پی لیں. ٹھیک ہے جی پی لیتے ہیں چائے. کہ چائے آئی کہاں سے, چند گئے چپراسی کو بھیجتا ہوں, لے آتا بازار سے, دفتر تھا ان کا وہاں پر نا, تو دفتر کے قریب مسجد جو تھی وہ ان کی مسجد تھی. میں نے نہیں بھائی وہ تو کوئی بے نمازی بنائے گا تو بے نمازی کا کھانا میں نہیں کھاتا. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایسے بندے بھی ہیں, ہم نے کوئی سوچا بھی نہیں کہ بے نمازی کا کھانا میں نہیں کھاتا. اچھا چائے پینی ہے نا, ہم نے مل کے پینی ہے نا چائے, چلو میرے گھر چلو چائے پی لیتے ہیں, گھر لے گئے چائے پی. اس سے میری ان سے کیا ہو گئی, محبت پڑ گئی. تو موانست ہو گئی. میں پھر ان کے مجلس میں بیٹھنے لگا, یہاں تک کہ پھر میں نے بیعت کا اظہار کر دیا اور حضرت نے مجھے بیعت فرما دیا. اور بیعت فرمانے کے بعد جو معمولات بتائے اس میں یہ کہا کہ اشراق چاشت عوابین تہجد یہ نہیں پڑھنی, منع کر دیا. کچھ اور بتا دیا پڑھنے کے, یہ نہیں پڑھنی. چلے میں نے مان لی. دو ہفتے میں نے ایسے کیا لیکن میرے پر عجیب سی کیا تھی, کیونکہ جب سے میں بالغ ہوا تھا میں نے چھوڑی نہیں تھی. اب یہ نہ پڑھنا میں دو ہفتے بعد میں آ گیا. میں نے حضرت مجھے آپ بتائیں مجھے منع کیوں کیا آپ نے, میری عادت رہی ہے نوافل کی, آپ نے منع کیوں کیا ہے؟ ہم نے سنا او جب جانتے ہو, میں نے کہا نہیں, میں اپنے نمبر پر لگا لوں اپنے نمبر اب شروع کروں, 15 دن کا پھر اجازت دے دی, اب شروع کروں. اب سمجھے گی او جب جی ہے تو یہ جس کا تذکرہ کر رہی ہے. اسٹوڈینٹ امتحان دے کے کہتا جی میں نے سارے سوال کر دیے ہیں, اس کی بات مانی جائے گی؟ خود ہی نمبر لگا لے. اس لیے یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا دقیق مرض ہے, خود پسندی اتنا دقیق ہے کہ اس کے اندر جس کو اس کو ادراک نہیں ہوتا. یہ ہے روحانی معالج ہے جو اس کے اندر رہتے. ان حجی عبدالرحیم صاحب نے ان کے اندر کا یہ مرض پکڑا, دو ہفتے چھڑائی اور پھر ان کو شروع کرائی اور الحمدللہ ابھی تک دیکھا, ان کو بھی دیکھا ہم نے ماشاء اللہ خوب. تو اصل یہ دل کی صفائی یہی ہے, نفس کے قید کو سمجھنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے ان کے ماہرین کی نگرانی میں اگر ہم اپنے دل کی اصلاح کرائیں گے تو یہ نفس کی چھپی بیماری, یہ بات وہی چل رہا ہے نا. اب بظاہر کتنی بات عجیب سی لگ رہی ہے کہ عالم کی صحبت سے محروم کر رہے ہیں اور جہل کی صحبت کو کہہ رہے ہیں کہ فائدے مند ہے, لیکن اس کی کیسی تشریح کر دی کہ وہ جاہل جو اپنے نفس سے ناراض ہے وہ جاہل. پھر میں پڑھ لیتا ہوں, اللہ کی قسم تیرا ایسے جاہل کا ہم نشین ہونا جو اپنے نفس سے ناراض ہے تیرے لیے اس عالم کی صحبت سے جو اپنے نفس سے رضا مند ہے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کہ اس عالم کے لیے جو اپنے نفس سے راضی ہو اس کا نام کیا نصیب ہے, اور اس جہل کے لیے جو اپنے نفس سے ناراض ہے اس کا جہل کیا مضر ہے. کیونکہ عالم کی صحبت نافع اور جہل کی مضر ہونا سب کے نزدیک مسلم ہے. اس لیے قسم خا کے شیخ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جو شخص علوم زہرہ سے جاہل ہو لیکن وہ اپنے نفس سے ناراض ہے اور اس کے قلب میں ایمان اور یقین اس امر کا راسخ ہے کہ میرا نفس مجموع ہے تمام شرور اور نقائص کا اور میں سراپا عیب و نقصان ہوں, اور اپنی خوبی اور کمال کا بھول کر بھی وہ مشبہ اس کو نہیں ہوتا کہ یہ شخص کامل ہے. اس لیے کہ جو شہد جڑ ہے تمام طاعات کی اور کمالات کی اس کو حاصل ہے. اب یہ نفس سے بچ بچ کے چلے گا, اب اللہ کے تقرب کے لیے اور قریب ہوگا, کیونکہ نفس سے بچ بچ کے چلے گا تو راستہ کھل گیا. اپنی خوبی کا بھول کر بھی وہم شدہ بھی اس کو, تو اس کی صحبت تیرے لیے بہتر ہے. گویا در حقیقت جہل ہے لیکن حقیقت میں جہل وہ نہیں ہے در حقیقت. اور جو شخص علوم زہرہ کا ماہر ہو لیکن اپنے حال اور نفس سے راضی ہو اس کو پسند کرتا ہوں, علمی بقائق اس کے انبار اس کے اندر ہو لیکن اس کی صحبت مضر ہے. اس لیے کہ جو ہر غفلت اور معاصی کی جڑ اس کے اندر موجود ہے اس کو اس کا اس علم ظاہری بظاہر شریعت کا ظاہر کا پابند بنائے ہوئے ہے لیکن اس کی حالت خطرناک ہے, اس پر کسی طرح اطمینان نہیں ہے. ضرور یہ مرض کبھی نہ کبھی اپنا رنگ لائے بغیر نہ رہے گا جو اس کی صحبت میں رہے گا. تو چونکہ صحبت کا اثر مسلمات میں سے ہے اس لیے اس کے اندر بھی یہ مرض ضرور پیدا ہوگا, کہ اپنی تحقیقات علمیہ اور اپنے حال کو پسند کرنے لگے گا. تو یہ عین غفلت ہے حد تعالیٰ سے. یہ مرض بہت دقیق ہے اس لیے کہ جس کے اندر ہوتا ہے اس کو خود اس کا ادراک نہیں ہوتا. اس لیے اس مرض کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے حال کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا. پس جو شخص اپنے سے ناراض ہے اور اپنے حال کو خواہ کتنا حسین نظر آ گئے اس کو ناپسند ہو, اس کو جہل جہل کچھ مضر نہیں. اور جو عالم اپنے سے راضی ہے اور اپنی ہر بات کو پسند کرتا ہے اور اسی سعی میں ہے کہ لوگ میری بات کو پسند کریں, اس کا علم اس کو ناپے نہیں. اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی حقیقت اچھی فرما دے, نفس کی چھٹی بیماریوں کو اللہ ہمیں بھی سمجھنے والا بنا دے. یہ مبارک مہینہ, یہ مبارک ایام اللہ نے ہمیں اسی لیے دیے ہیں. اب تو گنتی کے دن ہی رہ گئے, تھے ہی کتنے, گنتی کے دنوں میں سے بھی اب گنتی کے دن رہ گئے ہیں. اور یہ بڑے قیمتی دن ہے, جس سے اشارہ فرما دیا نا کہ آخری عشرہ جو ہے یہ بہت ہی قیمتی ہے. اللہ پاک نے دین میں عجیب خوبی یہ رکھی ہے کہ جس وقت احساس ندامت ہو جائے, یعنی ابھی اگر ہمیں احساس ندامت ہو جائے کہ یہ جو دو عشرے گزرے ہیں اس میں ہم کچھ کر نہیں پائے, کرنا چاہیے تھا کر نہیں سکے, اس ندامت سے رو کے گڑگڑا کے اللہ سے معافی مانگ لے تو انشاءاللہ یہ باقی جان گزرے ہیں نا یہ بھی قبولیت ہو جائے. آگے کوشش کر لیں, ایک کام تو یہ کریں کہ جو دن گزرے ہیں جیسے گزارنے چاہیے تھے ویسے نہیں گزر سکے, آنکھیں بہکتی رہیں, کان بہکتے رہے, زبان بہکتی رہی, دل بہکتا رہا, ٹھیک ہے کھانے سے روک لیا, پینے سے روک لیا, بیوی کی جائز خواہش سے روک لیا, اس پر قابو پا لیا, اپنے نفس کو روک لیا, لیکن ان عادتوں سے جو ایسی راسخ ہو چکی تھی, پختہ ہو چکی تھی, کوشش ہی نہیں کی, خدمت کو استعمال نہیں کیا. اللہ نے جس سے منع کیا ہے اس سے بچنے کی ہمت عطا فرما رکھی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کرنے کو کہا جائے اور اس کی ہمت نہ دیں. جس عمل کے کرنے کا حکم ہے اس کے کرنے کی طاقت ہمت اللہ نے دی ہوئی ہے, اور جس سے روکا گیا اس سے رکنے کی ہمت طاقت دی ہوئی ہے. ہم استعمال نہیں کرتے. چلو اب احساس ہو جائے کہ ہم نے نہیں کی, دن گزر گئے, غفلت سے گزر گئے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے ساتھ باتیں کریں. یہ بتایا نا اعتکاف بھی اسی لیے ہے نا, یہ مہینہ دیا ہی اسی لیے, اس میں اللہ سے باتیں کریں, خوب کریں, دل کھول کے کریں. رمضان شروع ہونے سے پہلے ہم ڈاکٹر عبدالی آر پی رحمۃ اللہ کے ایک مجلس کو اشادہ پڑھے تھے, فرمایا تھا کہ پہلے تو دو دن, تین دن, چار دن جی بھر کے, زندگی بھر کے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگ لے, پھر تکرار نہ کرنا. اور یقین رکھنا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ توبہ جو ہے وہ گناہوں کو منہدم کر دیتی ہے, کہ معاف ہو گئے. جب بھی احساس ہو گیا, ابھی احساس ہو گیا, ابھی دل کے اندر توبہ کر لے. توبہ کرنے میں کیا, دل کے اندر ہے, دل میں ندامت آ گئی, شرمندگی آ گئی, پشیمانی آ گئی ہے, اور عزم کر لیا کہ اب نہیں کروں گا. اللہ سے مانگ لو, اللہ کے آگے قرار کر لو, ابھی ویسے ویسے کر لو, انشاءاللہ سب صاف ہو جائے گا. اب اللہ سے یہ مانگ لے کہ یہ دن جو چند باقی رہ گئے ہیں, اور ابھی تین کی اعتکاف والے تو خوش نصیب ہیں جن کو اللہ یہ موقع عطا فرما دے. لیکن آج کا معاملہ ایسا ہے, نفس ایسا ظالم ہمارا جو ہے نا, یہ جس کی بار بار نشان کی جا رہی ہے, یہ جشن چاہتا ہے, اعتکاف کو جشن بنا لیا. اللہ کیا فرمایا اعتکاف جو ہے, اعتکاف میں خیمہ کیوں لگاتے ہیں جی, خیمہ لگتے ہیں نا خیمے، سرکار دوران صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خیمہ لگایا تھا تاکہ بالکل ایسی یکسوئی خلوت ہو جائے اللہ سے خوب بات کرے. اور یہاں مجمے، یہاں دعوتیں، یہاں دوستوں کے گپ شپ، تو اعتکاف کی روح نہیں ہوگی. اس لیے اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنجیدہ بندے بیٹھیں. آج کل نوجوان ایسے شوقیہ بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ بات وسائل سے نواز کے اعتکاف بھی ختم ہو جاتا ہے بعض وقت، کیونکہ مسائل سے ناواقفیت ہے. جیسے مسائل کچھ نشاندہی کی ہے، اس کی اصل روح یہ ہے کہ بالکل یکسو ہو کر. اس لیے کہا کہ موت کے اس کا سونا بھی عبادت ہے، تھک ہار کے سو گیا تو سونا بھی اس کی عبادت ہے، لیکن اصل اس کی ہے کہ بالکل یکسو ہو جائے تنہائی، کہ اور کہیں دھیان نہ جائے، خالص ہو کر اللہ کے ساتھ خوب باتیں کرے. اب باتیں کرنے سے طریقے بتا دی، نماز باتیں کرنا ہے، اللہ کرے روح بیدار ہو جائے، قرآن اللہ سے باتیں کرنا ہے، ذکر کے لیے اللہ سے باتیں کرنی، دعا کے دل سے اللہ باتیں کرنا. جن کے ذوق بیدار ہوتے ہیں ان کی تو باتیں ہی اویس کرنی. رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، افضل ترین تابعی کہا جاتا ہے ان کو. جو ہے کبھی فرماتے سے آج قیام کی رات ہے، پوری رات قیام کے اندر قرآن پڑھ کے اللہ سے مزہ لے رہے ہیں. کبھی فرماتے رکوع کی رات ہے، لمبا رکوع کا مزہ لے رہے. کبھی سماتے سجدے کی رات ہے، سجدے میں رات گزار. ہم کیا جانے مزوں تو جو اعتکاف بیٹھے اس کا خیال کرے کہ اللہ سے باتیں کرے، یعنی وہ اب اپنے آپ کو مشہور رکھے. کبھی ذکر میں ہے، کبھی تلاوت میں ہے، کبھی نوافل میں ہے، کبھی دعا کے اندر ہے. لایانی سے بچائے، دیکھو اللہ نے اس کو ایک ماحول دے دیا ہے، نگاہیں اس کے بچی ہوئی ہیں باہر کے ماحول سے، اب باہر جا کے ویسے جا کے کھڑا ہو جائے تو کافی کیا. تو ہر عبادت کی ایک روح ہے. تو اخیر عشرے میں جو اعتکاف نہیں بیٹھ رہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ شب قدر تو آخری عشرے میں ہے. اللہ کرے اس کا بھی شوق لگ جائے. اب اس کے لیے اپنے گھر میں دیکھیے جتنی راتیں برکت والی ہیں، پہلے بھی اس کا تذکرہ ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کو جمع کر کے عبادت نہیں کی، کہیں ملتا نہیں، تنہائی میں اکیلے کی. تو اس کے لیے ہم اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے کریں، اپنے گھر کے اندر بھی ہے. اللہ کرے ہمیں یہ شوق لگ جائے. تو یہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ یہ عشرہ جو ہمارا آ رہا ہے اس میں اللہ سے مانگ کر اپنے آپ کو فارغ کر لیں. ویسے شروع میں بات چلی تھی کہ اگر رمضان پورا ہی فارغ کر لیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے دنیاوی اعتبار سے آدمی اب ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ٹھنڈے علاقوں میں جانے کے لیے فارغ کر لیتے ہیں، تو کچھ نے کیا الحمدللہ. ایک میسج ہے جی، آپ کے اس بیان کے بعد میں نے چھٹی لے لی، ڈاکٹر ہمارے ہیں میں چھٹی لے لی. تو اللہ کا شکر کوئی ایسا بھی کیا. اب یہ ہے کہ یہ عشرہ فارغ کر لیں جو کر سکتے ہوں، کہ یہ چلو اسی میں کچھ کما لیں. سیزن ہے، ہمارا شیخ خان رحمۃ اللہ فرمایا کہتے ہیں مدینہ منورہ میں رمضان میں بھی دونوں سیزن چل رہے ہیں، دنیا کے بھی اور دین والوں کے بھی، وہ بھی خوب کما رہے ہیں، خوب جاگتے ہیں، کاروبار بھی خوب چمکتے ہیں نا، خوب جاگتے ہیں. اور جن کو یہ ذوق ہے یہ بھی خوب جاگتے ہیں، تو دونوں چل رہے ہیں. اللہ کرے یہ شوق لگ جائے ہمیں بھی. تو بھائی جتنا یا کم سے کم کچھ نہ کچھ ہم کمی کریں، کم سے کم یہ تو کر لیں کہ آخری عشرے کو بازاروں سے بچا لیں, پہلے کر لیں جو شاپنگ کرنی ہے. پرسوں شام سے شروع ہو رہا ہے نا, ویسے تو اہتمام والے تو رمضان کے پہلے ساری خریداری کر لیتے ہیں تاکہ رمضان میں بازار میں جانا ہی نہ پڑے. شیطان نے ایسا حملہ کیا کہ اخیر اشرا سارا بازار میں گزار دیتے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی وہ ذوق ہمیں عطا فرما دے. تو بھائی اس کے لیے ابھی سے عزائم عزم کر, کم سے کم درجہ یہ تو فیصلہ کر لیں, پکا اللہ سے مانگ لیں کہ اس عشرے کے اندر ہم نے جماعت سے نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھ لی ہے, تو مشکل نہیں ہے. اللہ کرے شوق لگ جائے بھی, نماز تو پڑھنی ہے تکبیر اولا کے ساتھ پہلے سے تیاری. ہم اپنا پروگرام دیکھتے ہیں نماز کے ٹائم کا تو پھر رکاتے رہ جاتی ہیں, اذان سے پہلے کوشش کریں مسجد کے اندر آئیں کہ دیکھیے گنتی کے دن ہے, نفل فرض کے برابر ہے. زندگی بھر نفل پڑھو فرض کے برابر نہیں, آج کل ہر نفل فرض کے برابر ہے. تو گھر میں وضو کریں, تحیت الوضو پڑھیں, مسجد میں آئیں تحیت المسجد پڑھیں, نوافل کو تو کوشش کریں. اشراق ہے, چاشت ہے, وابین ہے, تحجد ہے, ان ایام کے اندر جو ہے اس کا اہتمام کریں. قرآن کی تلاوت زیادہ ہو, ذکر زیادہ ہو, دعائیں زیادہ ہوں, انشاءاللہ کوشش کریں گے تو اللہ پاک اس میں برکت بھی عطا فرمائیں گے. ابھی دل کے اندر کی اسی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. ذکر بھی اس لیے ہمارے یہاں جو ذکر قلبی کی مشق کی جاتی ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ دل کے اندر وہ صلاحیت اس کی درست ہو جائے اور وہ روحانی قوت آئے, وہ نورانی قوت آئے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے, یعنی اللہ کی رضا والے اعمال کرنے ہمارے لیے آسان ہوتے ہیں. اور وہ اعمال جو ہمیں اللہ سے دور کرتے ہیں, اس کی رضا سے دور کرتے ہیں, ان کا چھوڑنا آسان ہو جائے. اس کو سامنے رکھ کے اب ذکر کی مشق کر لیتے ہیں, چونکہ مشکل حکم بھی ہے. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کریں, دل کے اندر عاجزی کے ساتھ اور فتاری بغیر چپکے چپکے, اور صبح بھی یاد کرو شام بھی یاد کرو, کثرت سے یاد کرو, غافل میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے اللہ کی یاد کثرت سے بسا لو. وَقِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, رب کو اس کے نام سے یاد کرو تنہائی کے اندر, خلوت کے اندر. یہاں تو تعلیم کے لیے ترغیب لے جمع ہے, اصل ذکر ہمارا تنہائی کا ہوگا. کچھ وقت نکال کر اللہ کے نام کے ساتھ فتبارہ قسم ربی کا, اللہ کا نام جو ہے یہ بڑا متبرک نام ہے, اس مبارک نام کو دل پر لکھ لیں, نقش کر لیں, دل میں اس کو رچا لیں, بسا لیں. تبرک یہ ہوگا کہ دل میں قوت ہمت بڑھے گی ہر اطاعت کے کرنے کی, ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی. یہ تصور کی مشق ہے کہ تصور سے دل پر لکھے لقب اللہ, جو رنگ جس کو اچھا لگے, اور تصور سے تکرار اللہ 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 اللہ. محبت سے تکرار اتنی کریں اتنی کریں کہ جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ رگ رگ ریچے میں ایسا سما جائے کہ تنہائیاں بھی حرام کاموں سے روک دے. تو اللہ سے مانگے جس سے مقصود ہے دل میں پاکیزگی اور قوت, اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں, تصور کی آنکھ سے دل پر دیکھیں لفظ اللہ, اور تصور کی زبان سے محبت سے تکرار کریں اللہ 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 اللہ. تھوڑی دیر مشق کر لیں.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين يا رب العالمين. يا الله ہم سب کے دلوں کو پاک صاف شفاف فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں سے ہر قسم کے رذائل کو پاک فرما دے. یا اللہ تکبر کے حسد کے انتقام اور کینہ کے جذبات کو بھی مغلوب فرما دے. یا اللہ اپنی محبت کے معرفت کے عبادت کا اطاعت گزاری کا تقوی کے جذبات کے اللہ ہمارے دلوں کو مزین فرما دے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچا تعلق نصیب فرما. یا اللہ رمضان کے جو تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں اے اللہ ان بقیہ ایام کے انوارات اور برکات بھی پوری طریقے سے سمیٹنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ غفلت کو دور فرما دے. یا اللہ بے حسی کو دور فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو بیدار فرما دے. یا اللہ ہم کو غفلت کی نیند سے بیدار فرما دے. یا اللہ موت سے پہلے پہلے ہم سب کی کامل اصلاح فرما دے. اللہ ہمارے حضرت کو صحت کاملہ نصیب فرما. ہمارے حضرت کی اہلیہ کو بھی صحت کاملہ نصیب فرما. اللہ ہر قسم کی عافیت نصیب فرما. جتنے حاضرین مجلس ہیں اور جتنے ساتھی دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں یا اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی کامیابی اور عافیت نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان ولیک البلاغ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.